أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله کشف التجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، گزشتہ جمعہ مبارک آپ نے اباحت عقلیہ، یعنی کسی بھی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے سے متعلق تقریر سماعت فرمائی، اور اس کا میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اس کا جو بقیہ جو حصہ ہوگا وہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. اور مقصد کیا ہے ان چیزوں کے بیان کرنے کا؟ صرف ایک، کہ خدا را انتشار سے بچیے، منافقت سے بچیے، حقائق کو جانیے. ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اور جو ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ بیٹھا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے باوجود، آپ کے صادق اور امین کی گواہی دینے کے باوجود، ابو لہب اور ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی. اور قرآن سورہ انفال میں واضح بھی موجود ہے یہ آیت کہ اگر اللہ ان کو سننے کی توفیق بھی دے دیتا تو یہ پھر مکر جاتے، یہ سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. بنیادی مقصد ہے کہ چیزوں کو بالکل اس کی اصل خوبصورتی کے ساتھ آپ تک پہنچا دینا، بغیر کسی خاص نقطۂ نظر کا ٹھپا لگائے بغیر، کہ آپ خود سمجھیں، خود چیزوں کو ذہن پر پرکھیں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ منبر امانت ہے، اس میں خیانت جبھی ہوگی کہ جب اس پر بیٹھنے والا چیزوں کو تبدیل کر کر، اس کے معنی اور مفہوم کو بگاڑ کر، اپنی ذاتی رائے کو دخل دیتے ہوئے لوگوں تک پہنچا دیں، یہ اس کی منافقت، یہ اس کی خیانت ہے. لیکن اگر حقیقت حقیقت ہی کی طرح پہنچا دی جائے، اور پھر دل میں یہ تمنا بھی ہو کہ اللہ ہدایت عطا فرما، تو پھر مل جاتی ہے جائے. تو آج دوسرا حصہ ہے، اور دو تین بڑے نازک عنوانات ہیں جس کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہوگا، بڑا سمجھ کر سننا ہوگا، تب انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی. اب میں سب سے پہلے بیان کرتا ہوں مشرکین کا عقیدہ شرک، کیونکہ ہم جب کسی چیز کو موازنہ کرتے ہیں، توحید کا موازنہ ہم کیسے کریں گے؟ کفر کے ساتھ کریں. کچھ چیزیں موجود نہیں ہوتی اپنی اصل میں، البتہ ضد سے پہچانی جاتی ہیں. کچھ چیزیں موجود نہیں ہوتی اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اسی طرح توحید کے مد مقابل جو چیز موجود ہے شرک، یہ کوئی باقاعدہ موجود نہیں ہے، یہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی. تو سب سے پہلے میں جب کسی چیز پر اطلاع کرتا ہوں کہ فلاں چیز شرک ہے، یا فلاں درگاہ پہ جانا شرک ہے، یا فلاں کام شرک ہے، اس کے لیے مجھے دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں جو مشرکین شرک کرتے تھے اس کی نوعیت کو جاننا ہوگا. میرے کہنے سے کوئی شرک نہیں ہو جائے گا. قرآن معیار ہے، قرآن ایک پیمانہ ہے، ہمیں قرآن سے کو دیکھنا ہوگا. تو اب میں آپ کے سامنے ان آیتوں کو لانا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے مشرکین کا عقیدہ ہے، سورہ زمر اللہ نے فرمایا ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ، کہ ہم کو ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ مشرکین کہتے تھے اپنے بتوں کے لیے. ہم تو کیا الفاظ ہیں؟ ما نعبدوہم, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں, اللہ کے قریب لے جائیں. تو دیکھا حضرات, آپ بھی فلاں فلاں چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, واسطہ دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ان آیتوں سے یہی نتائج عرض کیے جاتے ہیں. اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, ما نعبدوہم, عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم قرب حاصل کر لیں. اصل مسئلہ قرب کا نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے جن بتوں کو یہ مقرب بنا رہے ہیں ان بتوں کو خدا جیسا مقام دیتے تھے, اسی لیے الفاظ ہے ما نعبدوہم, ہم عبادت کرتے ہیں. کسی پیر فقیر کی عبادت ہوتی ہے؟ کسی درگاہ کی عبادت ہوتی ہے؟ نہیں. بس اس کو اس طرح سمجھتے چلیں چیزوں کو, ما نعبدوہم, ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں, اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں, اس لیے انہیں سجدہ کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں. تو قرب تو تم نے ڈھونڈ لیا, قرب تو تم نے پکڑ لیا, ما نعبدوہم کا لفظ تم نے چھوڑ دیا کہ عبادت کرتے ہیں. تو مشرکین کے ہاں جو سینکڑوں بت تھے وہ وسیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ما نعبدوہم اللہ کے شریک بھی تھے اور اس کی عبادت بھی کی جاتی تھی, ان کو سجدے بھی کیے جاتے تھے. پہلی بات جو آپ کے سامنے آ گئی. اب اس آیت سے واسطے کا انکار کرنا کہ دیکھیں مشرکین بھی بتوں کو واسطہ بناتے تھے, یہ بالکل علمی بددیانتی اور خیانت ہے. وہاں وہ جو بتوں کو واسطہ بنا رہے ہیں وہاں عبادت بھی کر رہے ہیں ان بتوں کی, ان کو سجدہ بھی کر رہے ہیں, انہیں رب بھی تسلیم کر رہے ہیں. یہاں کسی واسطے کو خدا نہیں بنایا جاتا, کسی بھی واسطے کو خدا کا تصور نہیں بنایا جاتا. اب آئیے, جب یہ بات آپ کے اذہان میں آئی, اب آئیے سورہ الانعام. قرآن کہتا ہے, اب یہ مشرکین ہی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. دیکھیں کیا بات کی, اور اے مسلمانوں تم ان کے معبودوں کو جو ان کے بت ہیں ان کو گالی مت دیا کرو. اے مسلمانوں تم ان کے معبودوں کو, ان کے بتوں کو گالی مت دیا کرو, جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں, اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں. پھر وہ لوگ جواب میں جہلت کے باعث ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ سورہ آل انعام کی آیت ہے. مت برا بلا کہا کرو, مت گالی دیا کرو ان کے بتوں کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, کیونکہ جب تم ان کے بتوں کو برا کہتے ہو تو یہ تمہارے خدا کو گالی دیتے ہیں. حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان کفار کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے, جس کی وجہ سے انہیں غصہ آتا تھا. کفار بہت غصہ کرتے تھے, جب ان کو غصہ آتا تھا تو نتیجتاً غصے کے طور پر جو رد عمل ظاہر ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خداؤں کو برا کہتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا عام طور پر, بچوں کو بھی بچوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے والد کو برا کہہ دے بچہ بھی فوراً اس کے باپ کو گالی دے دیتا ہے. اس کو گالی نہیں دے گا جو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, فوراً اس کے باپ والد کو گالی دے دے گا. تو دیکھتے ہو نا سامنے, جب ان کے خداؤں کو برا کہا جاتا ہے تو نتیجتاً وہ تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں. تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سخت تنبیہ آئی کہ خبردار, ان کے معبودوں کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, جن بتوں کو یہ خدائی درجہ دیتے ہیں, تم انہیں برا مت کہو, اگر تم کہو گے تو اس کے نتیجے میں یہ تمہارے رب کی شان میں گستاخی کریں گے. اب جب یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی قرآن کی روح سے کہ ان کے نزدیک جو خدا تھے وہ وسیلہ تو تھے ہی لیکن در حقیقت ان کا مرتبہ و مقام پروردگار عالم کے برابر تھا. رب کی جو ذات ہے اس کی جو صفات ہیں ان میں مطلق شریک جانتے تھے اپنے بتوں کو. دو آیتیں میں نے دی وگرنہ متعدد آیات اس پر موجود ہیں, ایک نہیں سینکڑوں آیتیں موجود, سینکڑوں آیتیں موجود ہیں. لیکن میں نے سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے دو آیتیں, سورہ زمر اور سورہ الانعام. تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ جھوٹا الزام یا غلط بات کہی جاتی ہے کہ جو بت تھے یہ خدا نہیں تھے, یہ وسیلے تھے. نہیں, یہ خدا بھی تھے, ان کو الہ بھی تصور کیا جاتا تھا. یہ قرآن کی کئی آیتوں سے ثابت ہے. جب یہاں تک بات آ گئی تو اب ہم داخل ہوتے ہیں اپنے عقائد کی طرف, جو ہمارے عقائد ہیں. مثال کے طور پر نظر, نظر کرنا, نیاز کرنا اور فاتحہ کرنا, اس کے متعلق ایک سیدھا سا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے. اسی قسم کی الفاظ تصفہ کیے جاتے ہیں نظر اور نیاز پر. تو اس کو سماعت فرمائیے کہ نظر سے متعلق صحیح پہلے عقیدہ سماعت فرمائیے کہ نظر یا نیاز سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے, جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں. عقیدہ یہ ہے کہ نیاز جو ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے, نیاز یہ صرف اللہ کا حق ہے اور یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. نہ یہ کسی رسول کے لیے جائز ہے, نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے, نہ کسی ولی کے لیے جائز ہے, اور نہ یہ کسی صلحاء کے لیے جائز ہے. یہ بہت سادہ اور بالکل سیدھا عقیدہ میں نے آپ کو بتایا, نیاز صرف اللہ کے لیے جائز ہے, نہ کسی ولی, نہ پیر, نہ فقیر, نہ نبی. اب یہاں پر جب عقیدہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہ جو ہم کہتے ہیں نظر حسین, نیاز غوث پاک, یہ پھر کیا ہے؟ اب اس میں غور سے سماعت فرمائیے کہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہے. میں ایک مثال دوں پھر قرآن کی آیت, مثال کے طور پر یہ قمیض میری ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ قمیض میری ہے یہ مجازن ہے, حقیقت میں یہ اللہ کی عطا ہے. آ رہی بات ہے؟ یہ قمیض میری ہے, یہ میرا کہنا یہ مجازن ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ بچے میرے ہیں, یہ کاروبار میرا ہے, یہ سب اطلاقات مجازی ہیں. حقیقتاً کس کی عطا ہے؟ تو یہ کہنا شرک ہے کہ یہ میری ہے؟ کوئی نہیں وہ کہتا, کیونکہ یہ مجھے معلوم ہے یہ میرا کہنا یہ مجازن ہے, حقیقتاً عطا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب آئیے قرآن کی طرف. سورہ حج, قربانی کیا ہے؟ قربانی خالصتاً اللہ کی نظر ہے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اللہ کے قریب پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, بس یہ قربانی. مگر اس کا گوشت فقراء, مساکین, رشتہ دار, دوست احباب سب کھاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. سورہ حج, قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولا کی ینالہ التقوی منکم. کیا کہا؟ کہ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون. جو تم قربانی کرتے ہو نہ تو ہرگز اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون, ہاں مگر اس کی طرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اب قربانی میں جو اصل چیز کیا ہے وہ ہے تقوی, جو اساس ہے قربانی کی, قربانی کی بنیاد کس چیز پر ٹھہری ہوئی ہے؟ وہ ہے تقوی پر. قربانی کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے؟ تقوی پر. تقویٰ ہے تو قربانی مقبول ہے، تقویٰ نہیں ہے تو قربانی مقبول. اب تقویٰ جب حاصل ہو گیا تو تقویٰ تو اللہ کو پہنچ گیا اور گوشت رشتہ دار کھا رہے ہیں، فقرا کھا رہے ہیں، مساکین کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اب آ جائیں واپس نظر نیاز اور غوث پاک کی نظر. نیاز بے شک اللہ کی ہے اور نیاز کا کرنا عین تقوی تقویٰ ہے. نیاز کو کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والا ثواب یہ حضور غوث پاک کو عطا کیا جا رہا ہے، یہ امام حسین کو عطا کیا جا رہا ہے، یہ فلا ولی کو عطا کیا جا رہا ہے. نیاز اللہ ہی کی ہے، جو اس نیاز کے سلے میں وہ عطا کرے گا ثواب، اس ثواب کو آپ ساری جمیل امت میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ ہے نیاز. خام سے اس کو جھگڑا بنا دیا، مصیبت بنا دی، لاکھوں مسلمانوں کو گمراہ کر دیا. کیا اس میں مصیبت کیا ہے؟ جب آئے حضرت یہاں تک جب آپ پہنچ گئے ہیں تو اب قربانی کے بعد ہم ایک اور عقیدے پہ داخل ہوتے ہیں. یہ نیاز میں نے سمجھائی، اب ہم داخل ہوتے ہیں ایک اور عقیدے پر. وہ عقیدہ ہے نفلی عبادات پر استقامت یا مداومت. مثال کے طور پر سویم کرنا، درس بخاری ایک خاص مہینے میں کرنا، تبلیغی اجتماع ایک خاص مہینے کی خاص تاریخوں میں کرنا، مدرسے قرآن و حدیث کے ایڈمیشن ایک خاص مہینے میں کرنا، ختم بخاری ایک خاص مہینے میں کرنا، آری بس تبلیغی اجتماع ایک خاص مہینے میں کرنا. اگر میں کہوں کہ تبلیغی اجتماع کے لیے یہ مہینہ شرعی تعین ہے تو مجھ سے کوئی کہے گا قرآن کی آیت تو پیش کریں، کیونکہ میں شریعت کا لفظ استعمال کروں. سویم ایک شرعی تعین ہے، مجھ سے کہے گا قرآن کی آیت کہاں ہے؟ درس بخاری فلاں مہینے میں کرنا، قرآن کی فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے. تبلیغ اجتماع ایک فلاں تاریخ میں فلاں مہینے میں کرنا، قرآن کی فلاں آیت میں درج ہے. اگر درج ہے تو دکھائیے، اور اگر نہیں ہے تو یہ شرعی تعین نہیں ہے، یہ تعین انتظامی ہو گیا، یعنی مباح کام جس کے متعلق عقیدہ یہ تو نہیں رکھا جا سکتا کہ یہ فرض ہیں، لیکن اس کو مستقل کا کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے، اور خاص تاریخوں میں کیا جا سکتا ہے یہ بھی جائز ہے. تو اب اگر فاتحہ پر اعتراض نہیں، سویم پر اعتراض ہے، اس لیے کہ تیسرے دن ہی کیوں کیا جاتا ہے، چوتھے اور پانچویں دن کیوں نہیں، چالیسواں 40 دن بعد کیوں کیا جاتا ہے، تو پھر تبلیغی اجتماع خاص مہینے میں کیوں کیے جاتے ہیں، درس بخاری کے لیے خاص مہینے ہی کیوں ہے؟ یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں. تو اب ان کے جوابات ہم حاصل کریں گے احادیث سے. اور سوال یہ، کیا نفلی یا مباح عبادات کے لیے وقت اور دن کا تعین کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے. تو حضرات بالکل سمجھ دیجئے، کیا جا سکتا ہے اور سنت ہے. سنت ہے. کیسے سنت ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں. صحیح بخاری اور حضرت ابن عمر راوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قبا میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر آتے تھے. مسجد قبا میں ہفتے کے دن کا تعین کرنا، کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ نماز پڑھنے جاتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھا ہے، میں نے بھی اس عمل پہ سختی کر دی ہے، ہر ہفتے کے دن پیدل یا سواری پہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے مسجد قبا جاتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل کے لیے مسجد قبا میں نماز پڑھنے کے لیے ہفتے کے دن کا تعین کیا. یہ شرعی تعین نہیں تھا، تعین انتظامی تھا، آپ کو سہولت تھی، سہولت کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ نفل کے ہفتے کے پابند ہیں. یہ جمعرات کو بھی ہو سکتے ہیں، یہ جمعے کو بھی ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کے دن بھی چلے جاتے ہیں، ہفتے ہی کا دن پابند کیوں کیا گیا؟ یہ شرعی تعین نہیں تھا، یہ انتظامی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کا تقاضا یہ تھا کہ آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ہفتے کا دن آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ مسجد قبا چلے جائیں, اور صحابی نے جب یہ عمل دیکھا تو انہوں نے اس ہفتے کے دن کو لازم کر لیا اپنے لیے. سنن ابو داؤد جلد اول صفحہ نمبر 157. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں افضل ترین دن, دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے, دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی روز ان کی روح قبض کی جائے گی, اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی روز بے ہوشی طاری ہوگی. پس اس روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پر. اب درود کے لیے قرآن میں کوئی آیت ہے کہ صرف جمعے کے دن ہی پڑھنا ہے؟ نہیں, بلا امتیاز ان اللہ و ملائکتہ کی آیت نہ وقت کی پابند ہے, نہ دن کی پابند ہے, نہ زوال کی پابند ہے, نہ اشراق کی پابند. جس وقت وقت ملے درود پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر جمعے کے دن کا تعین فرمایا اس عبادت کے لیے خصوصی طور پر. اور ساتھ ہی اس حدیث سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ اور نکلتا ہے, فرمائے جمعے کا دن جو اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن روح قبض ہوئی. یعنی جمعے کے دن جو ہم جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے. کوئی مانے نہ مانے جمعہ تو پڑھنا ہی پڑے گا, مجبور ہیں, کیا کریں, میلاد ہے, حدیث تو یہی بتاتی. لوگ کہتے ہیں کہ جی اس دن وفات بھی تو ہوئی تھی, وفات منائیں یا دن پیدائش, تو مجھ سے کیا, حدیث سے پوچھئے. رسول نے کہا جمعے کا دن تو مومنین کی عید ہے, کہا حدیث ہے, اس دن آدم کی ولادت بھی ہے اور وفات بھی ہے. لوگ صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عطر لگا کر سجے دھجے ذرا مسجد آتے ہیں بچوں کو لے کر, کیا کیا کرنے آتے, جمعے کی کیوں فضیلت ہے؟ حدیث بتاتی ہے یہ آدم علیہ السلام کا یوم میلاد ہے. سالانہ نہ مناؤ, ہر ہفتے تو منانا پڑے گا. اب کیا بتایا کہ جمعے کے دن درود کا تعین آپ نے کرنا ہے, درود شریف کا تعین, پھر نفلی عبادت کا تعین کر دیا گیا جمعے کے دن, یہ تعین انتظامی ہے. اب آئیے جامعہ ترمذی جلد اول صفحہ نمبر 93. سید عائشہ صدیقہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. پھر تعین انتظام ہے, کیوں پیر اور جمعرات کے علاوہ اور دن کیوں نہیں؟ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے ہیں, یعنی دیکھ رہے ہیں آپ مسلسل نفلی عبادات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا بھی تعین کر رہے ہیں اور وفات کا بھی تعین کر رہے ہیں. تو اگر سویم کا تعین ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اب تو اس چیز کو بڑا فخریہ سمجھا جاتا ہے, قبرستان میں کھڑے ہو کے جناب سویم نہیں ہوگا, اپنے اپنے گھر میں پڑھ لیجئے گا. بہت اچھی بات ہے, ہم تو رسول اللہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقلی عبادات کے لیے دنوں کا تعین کیا تو ٹھیک ہے, فاتحہ کے لیے اگر دن کا تعین ہو گیا تو کون سی قباحت ہے؟ آپ انکار نہ کر دیں, ہم اقرار میں سینکڑوں حدیثیں دے رہے ہیں, آپ انکار پر ایک حدیث لا کر دیں. ہم نقلی عبادات پر سینکڑوں حدیثیں دے رہے ہیں کہ تعین بالکل نفلی عبادات کا ہو سکتا ہے, چاہے وہ نماز ہو, وہ روزہ ہو, وہ درود شریف کی خوانی. اگر اتنی حدیثوں پر بھی نہ مانا جائے, اس کے سوائے ہر دھرمی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے, صحیح بخاری کی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن غزوہ تبوک تشریف لے گئے. حدیث کے الفاظ, جمعرات کے دن غزوہ تبوک تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر پر نکلنا پسند فرماتے تھے. کیوں جمعرات ہی کے دن سفر کیوں؟ یہ پھر تعین انتظامی آ گیا. جمعرات کے دن سفر پر نکلنا کسی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، ایک بھی آیت سے ثابت نہیں ہے. جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا قرآن سے ثابت نہیں ہے. ہفتے کے دن مسجد قبا میں نماز پڑھنا قرآن سے ثابت نہیں ہے. جب کوئی چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنوں کا تعین فرما رہے تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں، نفلی عبادات کے لیے تم اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق دنوں اور وقتوں کا تعین کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ میری سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے. کسی کا فتویٰ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، کسی کی ذاتی رائے تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. بس تم رسول اللہ سے نظر رکھو، کسی اوروں کے فتووں کی طرف ہرگز مت جاؤ. تمہارے لیے نمونہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے، نہ کہ کسی مولوی کے مفتی کا فتویٰ. تم رسول اللہ کی سیرت و کردار کو دیکھو، بس تمہارا کام یہ ہے. جن کو فتوے دینا ہے وہ دیتے رہیں. یہاں تک جب بات آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی تو اب ہم ایک تیسرے عقیدے میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہے اہل اللہ، اللہ کے مقرب بندوں کے مزارات پر حاضری کا دینا، وہاں جانا، وہاں ان کی تعظیم کرنا، چادر چڑھانا، پھول لے کر جانا، اس مسجد اس مزارات کی زیبائش کرنے کے لیے جو بھی بن پڑے وہ کرنا. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، اس پر جاہل طبقہ جاتا ہے. اب قرآن سے پتہ لگے گا کہ نہ جانے والا جاہل ہے یا جانے والا جاہل ہے؟ کس سے پتہ لگے گا؟ قرآن سے. جانے والا جاہل ہے یا انکار کرنے والا جاہل ہے؟ قرآن سے معلوم کریں گے. اللہ اکبر. سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورحبانهم ادبابا من دون اللہ. پہلے میں کفار کا عقیدہ بیان کروں گا اہل اللہ کے متعلق، پھر اس عقیدے پر آؤں گا اپنے عقیدے پر. کفار کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا. انہوں نے، کنہوں نے؟ مشرکین نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اللہ کو چھوڑ کر. اب بعض لوگ بریکٹ میں اولیاء، نبی وبی سب لکھ دیتے ہیں، وہ جیسا ان کا دماغ. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور زاہدوں کو کیا بنا لیا؟ رب. رب کا لفظ ہے قرآن میں، یہ خاص بات ہے، مزے کی بات. من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنا رب ان کو بنا لیا. خدا کی قسم کھا کے بتائیں، کسی پیر فقیر کو کوئی رب کہتا ہے؟ جاہل آدمی بھی نہیں کہتا. اس آیت کو اٹھا کر آپ چسپا کر دیں اولیاء کرام کے اوپر کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کو، اولیاء کو اپنا جناب معبود بنا لیا، اپنا رب بنا لیا. خاص اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ رب کا اطلاق ہے. جانا منع نہیں کیا گیا، منع کیا ہو رہا ہے؟ رب بنا لیا، خدا بنا لیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. صحیح بخاری باب ہے ابواب المساجد، واہی حدیث، حضرت ابو ہریرہ کے راوی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو غارت کرے، قتل کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا. صحیح بخاری کتاب المساجد. اللہ یہودیوں کو قتل کرے، غارت کرے. کیا کرا انہوں نے؟ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا ڈالا؟ مسجد. مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ عبادت کے لیے، جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے. حضرات میں شروع سے آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں، مشرکین اور ان مشرکین کا عقیدہ بالکل یہی تھا کہ یہ ان قبروں کو یا جو بت تھے ان کو خاص اللہ کے ساتھ الہ تصور کرتے تھے. کیا تصور کرتے تھے؟ الہ. اور یہودیوں نے یہی کام کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو مزارات تھے، قبریں تھیں، ان جگہوں کو مسجد میں تبدیل کر دیا. مطلب کیا؟ ان قبروں کے آگے عبادت اس طرح سے ہوتی تھی جیسے پروردگار عالم کی عبادت ہوتی ہے، جیسے رب کو معبود مانا جاتا تھا بالکل بعینہ اسی طرح ان قبروں کو الہ مانا جاتا تھا. حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ قبروں کو مسجد بنا دیا. یہ عقیدہ بالکل ظاہر ہے. جب یہ بنا دیا تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل عقیدے کی طرف، اصل عقیدے کی طرف. ایک جگہ تو پروردگار عالم نے سختی سے کہا کہ انہوں نے معبود بنا دیا تھا ان قبروں کو، لیکن دوسری ہی طرف ایک اور طرف آپ کی توجہ دلواتا ہوں. ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث میں نے دی آپ کو سجدے پر، اب میں ایک اور سجدے کی آیت آپ کو دے رہا ہوں جہاں سے موضوع بالکل پلٹے گا. سورہ اسراء، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور وہ وقت یاد کرے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے، میں آپ کی طرف سوال پلٹاتا ہوں، دو جگہ سجدے پر انکار پر، ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث کہ سجدہ مت کرو انبیاء کی قبروں کو، رب مت بناؤ نبیوں کو، لیکن اس آیت میں اللہ سجدہ کروا رہا ہے کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. ایک اور تبرک کے طور پر ایک اور آیت لیں تاکہ اور بات ذرا مضبوط ہو جائے، تاکہ اور بات میں وزن پیدا ہو جائے. وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ حجر، فسجد للملائكة كلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع ساجدین، کہ پس سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ ابلیس کی خود ساختہ توحید تھی. اب یہ جو نقطہ میں دینا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے پلٹا رہا ہوں. ایک جگہ سجدہ منع ہو رہا ہے اور دوسری جگہ سجدہ ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کو. صرف آدم ہی کو سجدہ نہیں ہو رہا، ایک اور سجدہ قرآن میں سورہ یوسف، ورفع ابوی علی العرش وخروا له سجدا، اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے. یوسف کے بھائی سب نے سجدہ کیا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، ان کے والدین کو. اب میں آپ سے یہاں پر ایک فرق معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس سجدے میں اور اس سجدے میں کیا فرق تھا؟ جہاں سجدہ بتوں کو ہو رہا ہے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، جہاں سجدہ قبروں کو ہو رہا ہے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں اللہ خود سجدہ کروا رہا ہے. ان دونوں سجدوں میں ایک بڑا خوبصورت فرق ہے، بنیادی فرق ہے. وہ جو سجدہ تھا وہ خدائی تصور کا سجدہ تھا، اس لیے منع تھا. وہاں خدائی تصور موجود تھا، وہاں الہ کے ساتھ شرک کا تصور موجود تھا، وہاں خدا کے ساتھ متصل ہونے کا تصور موجود تھا. جبکہ آدم کو سجدہ اور یوسف کے سجدے میں خدائی تصور نہ فرشتوں کے ذہن میں تھا نہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ذہن میں تھا، یہ سجدہ محض تعظیم کا سجدہ تھا. اگر یوسف علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہوئے سجدہ ہوتا تو پھر دو خدا ہو گئے، آدم علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہوئے فرشتے سجدہ کرتے تو پھر سینکڑوں خدا ہو گئے. اسی طرح کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کعبے کی عبادت نہیں رب کی عبادت ہے، حجر اسود کو بوسا دینا حجر اسود کی عبادت نہیں خدا کی عبادت ہے. اس میں یہ جو دو سجدے ہو رہے ہیں یہ تعظیمی سجدے تھے، یہ خدا کے تصور کے سجدے نہیں تھے. اسی لیے قرآن میں دو سجدے اللہ نے واضح طور پہ بیان کیا، یوسف علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا. اب میں آ گیا تعظیم کی طرف، اب میں آپ کو لانا چاہتا ہوں مزارات پر. تعظیمی سجدہ اب اس امت میں حرام ہے. تعظیمی سجدہ جو گزشتہ امتوں میں جائز تھا حرام ہے، مگر تعظیم برقرار ہے. تعظیم برقرار ہے. جب تعظیم برقرار ہے تو ذات محترم اس کو سمجھنا ہوگا کہ جب تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی تو اب عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے یہ آپ سمجھ گئے. جان لیجئے کہ عبادت ایک الگ چیز ہے اور تعظیم دوسری چیز. لہذا میں اپنی رائے نہیں دیتا، مکہ المکرمہ کے ایک بڑے مشہور عالم دین شیخ الحدیث محمد بن علوی عباس المالکی، کتاب المفاہم یجب ان اصحی بعنوان التعظیم بین العبادتی والعدب، اس کی ایک کوٹیشن دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تعظیم اور عبادت کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. بہت سے لوگ تعظیم اور عبادت کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تعظیم بھی ایک قسم کی عبادت ہے. لہذا قیام میں کھڑے ہونا, تقبیل چومنا, ہاتھ چومنا, پیر چومنا, تقبیل, تعظیم, زیارت کے وقت ادب, وقار, خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ سب کے سب غلو ہیں اور یہ سب کے سب غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, نظروں کو جھکانا, غائب درجے کی تعظیم کرنا, انتہائی ادب سے الٹے پیر واپس آنا, کہتے ہیں یہ تعظیم اور عبادت میں فرق سمجھو. کچھ لوگ اس کو عبادت تصور کرتے ہیں, نتیجتاً آگے وہ کہتے ہیں حالانکہ یہ الگ چیز ہے, اور جو تعظیم کو عبادت سمجھتا ہے آپ کے الفاظ ہیں کہ یہ جہالت ہے. مکہ مکرمہ کے ایک شیخ الحدیث کے نزدیک کہتے ہیں یہ جہالت ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ عمل ناپسندیدہ عمل ہے, یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور شریعت اسلامی کے مزاج کے خلاف ہے. کیا خلاف ہے؟ جب تعظیم اور عبادت کو جوڑ دیا جائے, جب تعظیم اور عبادت کو جوڑ دیا جائے. تو آخری ایک بات آپ کے لیے ذوق تباہ کے لیے, روضہ رسول پر ہاتھ نہیں باندھنے دیتے, مارتے ہیں. ہاتھ نہیں باندھو بدعت شرک. اچھا بھائی نہیں باندھتے ہاتھ, اور ہاتھ کو کھولنے دیتے ہیں, پیچھے تو نہیں باندھتے, ہاتھ کو کھول کے رکھتے ہیں. کیونکہ وہ منع کرتے ہیں کہ ایسے تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ایسے بھی نہیں کرو. ٹھیک ہے جناب, نہ مال, نہ ہنسی ہاتھ باندھے گا, نہ شافعی ہاتھ باندھے گا, نہ مالکی باندھے گا. نہ حنبلی تو ہاتھ چھوڑ گئی نماز پڑھتا, اس کا کیا کرتے ہو؟ اس کو الٹا کھڑا کر دیتے ہو؟ اس کی تو نماز ہی ہاتھ چھوڑ کر ہے. اس کا مقصد ہے روزہ رسول پر ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو کر وہ عبادت کر رہا ہے, تم ڈنڈے مارتے رہو, تمہیں پتہ ہی نہیں. کیسی عقل کی بات سامنے لائے. انشاءاللہ اس کا ایک مزید حصہ جو بھی رہ گیا ہے وہ آپ کے سامنے آئندہ جمعۃ المبارک بیان کروں گا. اب آئیے دو اعلانات سماعت فرما لیجیے. مفتی اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ حسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ کل رضا الہی سے انتقال کر گئے. مرحوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز جمعہ المدنی مسجد بلاک نمبر 5 گلشن اقبال میں ٹھیک 4 بجے ادا کی جائے گی. آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. ایک اور اعلان سماعت فرمائیے کہ جامع مسجد غوثیہ مسجد حاضر بلاک 17 میں 17 جون بروز بدھ بعد نماز عشاء ماہانہ آیت کریمہ کا ختم ہوگا. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں.